एक तरह से तौहीन है इन बुजुर्ग महाराजे के कि क्या इनको यह मसला नहीं पता था जब उन्होंने दूसरा फतवा दिया। खैर, तो एक बात तो यह जहन में रखिए और दूसरी और आखिरी बात, अब यह सब छोटे छोटे तमहीदी मसाइल हैं लेकिन बहुत अहम और आपको कंफ्यूज करने वाले मसाइल। दूसरी और आखिरी बात वो ये है कि माशाल्लाह मैं कितने ही चेहरे इस वक्त ऐसे देख रहा हूं जिनके वालिदैन ने जब मेरे साथ हज किया था तो ये 12-12, 14-14, 16-16 साल के बच्चे अपने बाप के साथ हज ट्रेनिंग क्लास में आते थे। आज माशाल्लाह खुद इतने बड़े हो गए बल्कि यहां तो मुझे वो चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो अपने दादा को ट्रेनिंग क्लास में लेकर आए थे, दादा हज पे गए थे। तो अब जो बात मैं कह रहा हूं ये अपने हवाले से, तीन नस्लें ऐसी हैं जिनकी हज के मसाइल की तरबियत मैंने भी की है। हो सकता है कि जो आज खुद इस साल हज पे जा रहा हो उसको अच्छी तरह से याद हो कि 25 साल पहले इन्हीं मौलाना ने जब हमारे दादा या बाप या मां या नानी हज पे जा रही थी, हम बैठे थे ट्रेनिंग क्लास में, हमने अपने कानों से सुना, इन्होंने उस वक्त मसाला कुछ और बताया। आज वही आदमी और वही साहब कह रहे हैं कि नहीं कोई और मसाला। तो ये एक वजाहत इसलिए जरूरी है कि मैंने हज की जो किताब लिखी है इसके भी कोई 15-20 एडिशन छप चुके हैं। पहले एडिशन के मसाइल में और आज के मसाइल में फर्क नजर आएगा। कैसेट वाली तकरीरें भी और आप खुद अगर आके बैठे हो, फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा कि उस वक्त आ गए खुई की तकलीफ थी तो उनके मसले थे, आज आ गए सिस्तानी की तकलीफ है तो उनके मसले, और आ गए सिस्तानी ने मसाइल हज में कई जगह पे अपने उस्ताद से इख्तलाफ किया। ये जो मर्जे का हक है बल्कि मर्जे पे वाजिब है। उस वक्त इमाम खुमैनी के मसले थे, आज आ गए खामिनाई के मसले। तो ये बात याद रखिएगा कि कराची में जो हज का इतना ज्यादा 30-35 साल पहले से सिलसिला शुरू हुआ इसमें कितने मर्जे बदल चुके हैं। आगाए खोई, इमाम खुमैनी, आगाए गुलपायगानी, आगाए रूहानी, आगाए अराकी, आगाए सिस्तानी, आगाए खामेनाई, आगाए फाजिल लंकरानी, यानी मैं वही नाम ले रहा हूं जिनकी तकलीद एक बड़ा हिस्सा कर चुका। तो इसका खुलासा क्या निकला कि आज की तकरीर में जो मसले बताए जाएंगे आपको अमल इस पे करना, और जो नई किताब में मसले आप पढ़ेंगे अमल आपको उस पे करना। इस पे कभी इक्तफा ना कीजिएगा कि अच्छा सादिक साहब हाँ हम इनसे सुन चुके हैं मसाइल, अब हमको दोबारा सुनने की जरूरत नहीं, या इनकी किताब पढ़ी है जो हमारे दादा के जमाने की है, किताब तो वही किताब होगी। नहीं, मसले बदले। बस ये एक तमहीद थी जो तकलीद के हवाले से थी। और इसके बाद बराह रास्त हज का तरीका शुरू हो रहा। ये अब तक जो बातें की गई ये भी हज का तरीका था लेकिन ये जरा सा इनडायरेक्ट था। खुलासा क्या बना कि हमारा हज दो हिस्सों पर होगा। पहला हिस्सा जब हम शुरू करेंगे वहां से हम हज में चले जाएंगे, और जब दूसरा हिस्सा मुकम्मल करेंगे वहां पे हमारा हज मुकम्मल होगा। और इन दोनों हिस्सों के दरमियान जो चंद दिन का गैप है उसमें भी हम हज ही की हालत में होंगे। दूसरी बात यह कि हज के लिए तकलीद लाजिम है दूसरी इबादतों की तरह से। और तकलीद का मतलब जिसकी आपने तकलीद की है हर मसले में चाहे मुश्किल हो के आसान उसी पे अमल कीजिए। और तीसरी बात यह कि सिर्फ मर्जे का नाम ले लेने से जो मसला एक आम आदमी बता रहा है वो मर्जे का नहीं बनता। बल्कि मैं तो बहुत शौक दिलाता हूं लोगों को कि ट्रेनिंग क्लास हो कि तकरीरें हो अपने मर्जे की वो किताब जरूर खरीदें। جو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی ہے حج کے اوپر، اور کوشش یہ کریں کہ یہ پوری کتاب ایک بار آپ پڑھ لیں، تاکہ وہ جو کنفیوژن لوگ کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں چاند کا اتنا چھوٹا مسئلہ، اس میں کتنے اختلافات رمضان کے آخر میں پیدا ہو جاتے ہیں. ہر ایک کی بات سنیں گے، کبھی بھی آپ صحیح راستے پہ نہیں چل پائیں گے اور صحیح جگہ نہیں پہنچیں گے. تو ہر آدمی اپنے مرجع کی کتاب تو ضرور پڑھے، لیکن جو مسائل میں بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی تحقیق کے ساتھ، اس سے ٹکراتا ہوا کوئی مسئلہ آئے تو آپ ان صاحب سے ذرا حوالہ مانگ لیجئے گا. اور آئیے اب اس کے بعد حج کا طریقہ ہو، لیکن حج کے براہ راست طریقے، سب سے پہلا ہی جو مسئلہ آ رہا اس میں ایک چھوٹے سے ضمنی مسئلے کی ضرورت پڑ گئی، وہ سمجھیں. ابھی ابھی ایک بات کہی گئی جس کی تقلید میں ہے، انہی کے مسئلے پہ عمل کرنا، اور مرجع کے فتوے پہ عمل نہیں کر سکتے. ہاں دو صورتوں میں آپ دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں. نمبر ایک، اگر دوسرے مرجع کا مسئلہ پہلے مرجع کے مقابلے میں مشکل ہے، مثلا جن کی آپ تقلید کرتے ہیں دوسرے مرجع کا فتویٰ ان سے مشکل، اب یہ لفظ مشکل تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آسان یہی لفظ ہے، مشکل آسان لفظ ہے. علمی کتاب میں لکھا ہوگا کہ اگر دوسرے مرجع کا فتویٰ احتیاط کے قریب ہے تو آپ عمل کر لیں. مثلا مردوں کا مسئلہ، آدھے مجتہدین کہتے ہیں کہ احرام پہننے کے بعد آپ رات کے وقت بند گاڑی میں جا سکتے ہیں، جیسے آغائے سیستان. آدھے مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں رات کو بھی حرام، جیسے آغائے خوئی. اب آپ آغائے سیستانی کی تقلید میں ہیں، آپ کو اپنے مرضی کے فتوے پہ عمل کرنا، لیکن اگر آپ تقلید میں نہیں ہیں آغائے خوئی کی بلکہ پیدا ہی بعد میں ہوئے، پھر بھی اس مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسئلہ آپ کے مرجے سے کے فتوے سے مشکل. تو بہرحال یہ میں نے خالی معلومات کے لیے بتایا، ورنہ تو حج میں جہاں آسانیاں اسلام دے رہا ہے اس پر آپ عمل کیجئے. اور ایسا نہیں ہے کہ میرے اس جملے کا یہ مفہوم کوئی نکالے کہ آغائے سیستانی کے مسئلے آسان ہیں آغائے خوئی کے مشکل ہیں، نہیں، کبھی الٹا بھی ہے. پورا حج غلط ہو جاتا ہے آغائے سیستانی کے ایک مسئلے کو نہ سمجھنے سے، لیکن وہ ابھی بات آ رہی ہے. صرف دو موقعوں پہ آپ کو اجازت ہے کہ اپنے مرجع کی تقلید میں رہتے ہوئے دوسرے مرجع کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور اس کی بہت مثالیں آئیں. نمبر ایک، جب آپ کے مرجع کا مسئلہ آسان ہو اور جس کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ مشکل ہو. اور نمبر دو، یہ بہت توجہ سے سنیے، اصل یہ مسئلہ ہے، اگر آپ کا مرجع کسی مسئلے میں فتویٰ نہ دے، وہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا، یا کسی اور وجہ سے میں اس مسئلے پہ فتویٰ نہیں دے رہا، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے مرجع کے بعد میں جو دوسرے نمبر پر علم ہے ان کی بات بھی مان سکتے ہیں. اچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے مرجع نے کب فتویٰ نہیں دیا؟ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مراجع احتیاط واجب. جب آپ کے مرجع کے فتوے میں لفظ آ جائے احتیاط واجب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، تو آپ چاہے ان کی وہ بات مانیں، چاہے آپ دوسرے مرجع کی بات بھی مان سکتے ہیں، لیکن دوسرا مرجع ہر نہیں جو علم میں دوسرے نمبر پر. اور اس کی بہت اہم مثال پہلے دے رہا ہوں، اور باقی مثالیں ابھی آج کی تقریر میں بہت آئیں گی. یہ مسئلہ آپ کے بہت کام کا مسئلہ، لیکن اہم ترین مثال آغائے سیستانی کا ایک نظریہ ہے. مجھے یقین سا ہے کہ ابھی پاکستان میں رمضان کے بعد عید میں کچھ نہ کچھ کنفیوژن ہوا ہوگا. بھائی آغاز خوئی کے اعتبار سے عید منا لیجیے, ساؤتھ افریقہ میں چاند ہو گیا, ایسی خبریں آئی ہوں گی. تو جب چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا تو ایک جملہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باقی چیزوں میں تو تم کراچی کے چاند کی بات کرتے ہو, حج میں کیا کرو. آغا سیستانی کا فتویٰ یہ کہ حج کا چاند بھی سعودی حکومت کے اعلان سے ثابت نہیں. اور سعودی حکومت نہیں, کوئی بھی حکومت آپ کو اسی طرح سے چاند کا علم ہونا چاہیے جیسے اپنے شہر میں رمضان اور عید کے چاند کا, یا آنکھ سے دیکھے یا دو عادل آدمی آ کے گواہی دے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اعتبار سے آغائے سیستانی جن کی تقلید میں اکثریت ہے اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ آپ اس چاند کے حساب سے حج نہیں کر سکتے. اعلان آ گیا حکومت کا کہ کل حج آیا اور آپ کو چاند نظر نہیں آیا تھا پہلی ذیلیج کو, آپ کا حج پرسوں ہوگا. 25 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں, آپ 5 آدمی, آپ کو اپنا حج ایک دن ڈیلے کرنا مشکل ہے. خیر ناممکن آج کل نہیں, لیکن اس مسئلے جب آغائے سیستانی سے بار بار لوگوں نے پوچھا, یہ پوری دنیا والوں کا مسئلہ, یہ خالی کراچی کے کاروان ابوذر کا مسئلہ نہیں, پوری دنیا سے آنے والے شیعہ حاجیوں کا ایک مسئلہ کہ ہم کیسے اس پہ عمل کریں. تو ایک ہی جملہ ان کا جواب میں آتا تھا کہ آپ غور سے میرا جملہ پڑھیے, میں نے فتویٰ نہیں دیا, احتیاط واجب لگائی. اس میں آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں. چنانچہ کاروان ابوذر اور کراچی کے باقی جتنے کاروان اور بلکہ پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے جتنے شیعہ کاروان آغائے سیستانی کی تقلید کرنے والے ہوتے ہیں, وہ کم از کم اس احتیاط واجب پہ ضرور عمل کرتے ہیں, یعنی اس میں دوسرے مرجع کی بات مانتے ہیں. لیکن یہ تو ایک بہت اہم مسئلہ بنا جس میں آپ کو ساری دنیا سے ہٹ کے حج کرنا تھا, جو بہت مشکل تھا. لیکن اس کے علاوہ آغائے سیستانی اور دیگر مراجع طریقہ حج میں کئی جگہ احتیاط واجب کا لفظ استعمال کریں گے, تو ابھی سے ایک آسانی سمجھ لیں. تو دو جگہوں پر اپنے مرجع کی بات چھوڑ کے آپ دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں. ایک جب دوسرا مرجع مشکل ہو, اور نمبر دو جب آپ کے مرجع نے احتیاط لگائی ہے, دوسرا مرجع آسان, مشکل اور آسان. اب مزید اس کی مثالیں آئیں گی. حج کا طریقہ, سب سے پہلے حج میں آپ کو چارٹ پیج نمبر 1 کا چارٹ بھی اپنے سامنے آپ کھول لیں, اور چاہے تو میرے ساتھ بورڈ کی جانب متوجہ ہو جائیے. اس کو چینج کرنا ہے, کون سا اس میں سے بیکار والا. اب حج کا طریقہ براہ راست شروع ہو رہا ہے. حج دو حصے ہیں, پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع, جس میں 5 چیزیں واجب ہیں. چارٹ نمبر پیج نمبر 1 کا پہلا چارٹ, اس کا نیچے والا حصہ عمرہ تمتع, 5 چیزیں واجب, اور ان 5 میں سے تقریباً ہر چیز حج. کیا مسئلہ ہو رہا بتائیے. ٹھیک ہے, وہی پرانا. ان 5 میں سے تقریباً ہر چیز کو وہ لوگ بھی جانتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا. چاہے چارٹ کو دیکھیے, چاہے اپنے ہاتھ کے بکلیٹ کو پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا. جو زندگی میں کبھی حج پر نہیں گیا اس کو بھی معلوم ہے کہ حج پر جانے کے لیے خاص طرح کا لباس پہنا جاتا, اس کو احرام کہتے ہیں. یہ پہلا واجب. اس کے آگے یا اس کے نیچے بریکٹ میں جملہ لکھا ہے, اس کو آج چھوڑ دیجیے. دوسرا واجب ہے طواف کعبہ. جس نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا, عمرہ نہیں کیا, اس کو بھی معلوم کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا. تیسرا واجب ہے طواف کی نماز, جو دو رکعت بالکل فجر کی نماز جیسی ہوتی. تو طواف کی نماز کسی کو معلوم نہ ہو, یہ ضرور معلوم ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں. چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی. جس نے کبھی حج نہیں کیا اس کو بھی پتا کہ مکے میں دو پہاڑیاں ہیں, صفا اور مروہ, اس کے درمیان دوڑنا پڑتا. پانچواں واجب ہے تقصیر, یعنی کچھ بال یا ناخون کاٹنا. یہ اس طرح سے لوگوں کو نہیں معلوم, لیکن معلوم ہے کہ حج اور عمرے کے اختتام پہ اپنے سر کے بال صاف کرنا ہوتے ہیں. تو صرف پانچ چیزیں واجب ہیں. پہلے حصے احرام باندھا, خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگائے, دو رکعت نماز پڑھی, دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑے, اور آخر میں تھوڑے سے بال کاٹ لی. پہلا حصہ مکمل ہو گیا. آج کل, یعنی آج کل سے مطلب یہ ہے کہ شوال کی ان تاریخوں میں سوا گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ واجبات پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر حج کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے, جس کے مسائل بعد میں آئیں گے. اچھا, اب سب سے پہلی چیز جو اس چارٹ پر بھی لکھی تھی اور بورڈ پر بھی ہے, وہ ہے احرام باندھنا. کفن کی طرح کا ایک لباس جسے احرام کہا جاتا, اس کو احرام کو سمجھنے سے پہلے, یہ ہماری دوست بلی ہے جو ہر سال تربیتی نشست میں ضرور آتی, بلکہ کبھی کبھی تو چھچوندر بھی ایک آتی تھی. اچھا خیر, یہ دو تین جانور ہیں جو ہر سال یہاں پہ ضرور حاضری دیتے ہیں. احرام اور جانور, رشتہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ابو بصیر پانچویں امام کے ساتھ حج پہ گئے اور دیکھا کہ اس سال بہت مجمع آیا, بہت, شاید جمعے کا حج ہوگا, سب احرام پہنے میں بیٹھے. کہا مولا ما اکثر الحاج, اس سال کتنے حاجی آئیں. امام نے کہا ابو بصیر اپنا جملہ بدلو, حاجی بہت کم ہے, شور مچانے والے بہت. کس کو امام شور کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک کے جملے. کسے امام شور کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کس کو امام شور کہہ رہے ہیں؟ عرفات کی دعاؤں کو. اتنے سارے حاجی احرام پہن کے بیٹھے اور امام کہہ رہے ہیں یہ شور مچا رہے ہیں. ابو بصیر جیسا معرفت رکھنے والا صحابی جو شک نہیں کر سکتا, مگر دل میں وسوسہ تو پیدا ہوتا. امام نے ایک بار ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہٹائے. ابو بصیر نے دیکھا یہ 30 لاکھ کا احرام پہنا ہوا مجمع جانوروں میں بدل گیا. کہیں بلیاں, کہیں چوہے, کہیں لومڑ, کہیں شیر, کہیں ہاتھی, حتیٰ کہیں کتے اور سور نظر آ رہے ہیں احرام پہنے. ہزاروں کے بیچ میں کوئی ایک انسان, ہزاروں کے بیچ میں کوئی ایک انسانی شکل. امام نے فرمایا جب انسان حج پہ آتا ہے, اگر اپنے آپ کو بدلے نہیں تو احرام پہن کر بھی اس کی حاضری ایسی ہی رہتی ہے جیسے جانور کی حاضری, بلکہ جانور ہم سے بہتر ہو جاتے ہیں. یہ ابو ذر کا جملہ ہے نا, سلمان کا. اے سلمان, تمہاری داڑھی زیادہ بہتر ہے کہ کتے کی دم؟ کسی نے سوال کیا تھا. مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا کہ اگر یہ داڑھی پل صراط سے گزر گئی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں جو کہنا ہے کہ، اور اگر یہ پل صراط پہ اٹک گئی تو کتے کے دم میری داڑھی سے بہتر۔ ہم میں سے بہت سو کے تو خیال میں آج کل پل صراط اور عذاب کچھ ہے ہی نہیں، کم از کم ہمارے لیے نہیں۔ جو منا اہل البیت کا صحابی سلمان، ایمان کے 10 میں 10 درجے والا صحابی ہے، وہ کہہ رہا ہے کتے کی دم اس سے بہتر۔ خیر، اس بلی کو دیکھ کے یاد آ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے احرام، اور احرام کے وقت یہ روایت میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں کہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جانور سے انسان میں لانا۔ احرام ہماری حقیقت کو کھولنے والی چیز کا نام، لیکن پہلے اس کا طریقہ سمجھ لیں، پھر اس کی حکمت اور فلسفہ۔ احرام، حج اور عمرے پہ جانے والے کو ایک مخصوص لباس پہننا پڑتا ہے۔ اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اور اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو پیج نمبر 5 صفحہ نمبر 5 اور اس چارٹ پہ لے جاؤں گا۔ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، حج اور عمرہ کرنے کے لیے ایک مخصوص لباس پہننا پڑتا ہے۔ سوال یہ کہ یہ لباس مردوں کو پہننا ہے، عورتوں کے لیے کوئی لباس نہیں، یعنی کوئی لباس نہیں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے عام لباس میں حج کرنا۔ مردوں کے لیے احرام ایک ایسا مخصوص لباس ہے کہ بہت سے لوگ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ تو اس ابھی سے اس بات سے ڈرے جا رہے ہیں کہ لباس ہم سے پہنا کیسے جائے۔ احرام کفن سے ملتا جلتا، احرام میں ساری دنیا کے انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن فقہی مسئلہ سنیے، عورتوں کے لیے حج کی خاطر کوئی مخصوص لباس نہیں، وہ اپنے قمیص و شلوار میں جائیں، وہ اپنی میکسی میں جائیں، وہ اپنی جین اور شرٹ میں جائیں، وہ اپنی بلاوز اور ساڑی میں جائیں، وہ اپنے غرارے شرارے پرارے میں جائیں، وہ ان کی مرضی، کوئی لباس نہیں۔ اور مردوں کے لیے اتنا سخت اس قسم کا لباس، یہ لباس احرام کے حوالے سے عورت اور مرد کا فرق۔ چارٹ نمبر 5 نہیں، صفحہ نمبر 5 اور بورڈ کا بھی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا چارٹ۔ دیکھیں، جب آپ احرام پہن لیں گے تو احرام پہننے کے بعد آپ کے اوپر 20-25 چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اچھا، ان میں سے کچھ تو پہلے سے حرام ہے، احرام میں اس کا گناہ بڑھ جاتا، لیکن زیادہ تر حلال چیزیں یہ حرام ہو جائیں گی جب تک کہ آپ کا احرام اترتا نہیں۔ اور احرام کب اترے گا؟ جب آپ اپنا عمرہ تمتو مکمل کر لیں گے۔ اچھا، یہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، اسی وجہ سے تو اس کو احرام کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں پہلے اللہ اکبر کا نام ہے تکبیرۃ الاحرام، کیوں؟ وہ تکبیر جو بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیتی۔ آپ نے اللہ اکبر کا، اب آپ کھا نہیں سکتے، چاہے مدینے کی کھجور اجوا ہی کیوں نہ ہو، نہیں کھا سکتے۔ آپ پی نہیں سکتے، چاہے زمزم ہی کا مقدس پانی کیوں نہ ہو، زمزم چھوڑے کوثر کا پانی کیوں نہ ہو، آپ ہنس نہیں سکتے، آپ رو نہیں سکتے، اسی لیے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ مگر نماز میں جو چیزیں حرام ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک ساتھ حرام، جو مرد کے لیے حرام وہی عورت کے لیے۔ احرام کے اندر، احرام پہن کے جو چیزیں حرام، تو 20 چیزیں۔ جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں، آئی سائٹ میری طرح سے کمزور ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کے بکلیٹ میں صفحہ نمبر 5، 20 چیزیں مرد کے لیے بھی حرام ہیں، عورت کے لیے بھی، لیکن اس کے بعد فرق ہو گیا۔ لکیر کے نیچے پھر 4 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لیے حرام، عورت کے لیے جائز۔ 2 چیزیں ایسی ہیں عورت کے لیے حرام ہیں، مردوں کے لیے جائز۔ یہ چارٹ ابھی شروع نہیں ہو رہا۔ جو 4 چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں، ان میں 22ویں اور 24ویں، یعنی 4 میں سے دوسری اور چوتھی، مرد کے لیے مخصوص جو حرام ہے ان میں دوسری ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا، جو عورت کے لیے حلال ہے جائز ہے. اور مرد کے لیے چوتھی چیز ہے پیر کے اوپر کے حصے کو مکمل طور پہ چھپانا. یہ دو چیزیں عورت کے لیے بالکل جائز ہیں. مزید دو اور چیزیں ہیں، لیکن فی الحال لباس کی بات ہو رہی ہے اس لیے صرف دو بات. تو احرام پہننے کے بعد چار چیزیں مردوں کے لیے ایسی حرام ہیں جو عورتوں کے لیے حلال جائز ہیں. ان میں سے ایک ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا، جو مردوں کے لیے حرام عورتوں کے لیے جائز ہے. نمبر دو، پیر کے اوپر کے حصے کو مکمل چھپانا. مردوں کے لیے حرام ہے پیر کا حصہ چھپانا، عورتوں کے لیے جائز. اب ان دو مسئلوں کی وجہ سے ضرورت پڑی کہ مرد کوئی ایسی چیز پہنے جو ان کا جسم بھی چھپا رہی ہو اور ان حرام چیزوں سے ٹکرا بھی نہ رہی ہو. حرام چیز کیا ہے؟ سلے ہوئے کپڑے پہننا. اب سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہن سکتا، تو ضرورت پڑی بغیر سلے ہوئے کپڑوں کی. مرد پیر کے اوپر کے حصے کو چھپانے والی چیز نہیں پہن سکتا، تو ضرورت پڑی چپل کی اور جوتا اور موزہ اتارنا پڑا. عورت کے لیے چونکہ سلے ہوئے کپڑے جائز ہیں، تو جو عام زندگی میں سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہے وہی احرام میں بھی پہنے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے احرام کا مسئلہ بنا. اور احرام کا جو مسئلہ بنا تو مرد کے لیے یہ جو دو شرطیں آ گئیں کہ احرام کی حالت میں تمہارے بدن پہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو، تو بغیر سلا ہوا کپڑا کیسا ہو، کتنا ہو، کس طرح پہنا جائے، اسے کیسے سنبھالا جائے، اور پیر کے لیے مسئلے کی ضرورت پڑے. تو عورتوں کا مسئلہ چونکہ بہت مختصر، تو میں پانچ منٹ مردوں سے اجازت چاہتا ہوں، وہ بیٹھے رہیں یا اگر ضروری حاجت سے جانا چاہے پانچ منٹ یا سات منٹ خالی عورتوں سے گفتگو، اور اس کے بعد پھر عورتوں کو تیس منٹ فارغ کر دیا جائے گا اور مردوں سے تیس منٹ ان کے احرام پر بات کی جائے گی. کیونکہ مجمع میں صاحبان علم بھی ہیں تو ایک جملہ میں دوہرا دوں کہ احرام کسی کپڑے کا نام نہیں، اسی لیے عورتوں کے لیے کوئی لباس نہیں ہے خاص. احرام نیت کا نام، احرام کا مطلب ہے یہ نیت کرنا کہ میں یہ ساری چیزیں اپنے آپ پہ حرام کر رہا ہوں. اب اس نیت کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتارنا پڑیں گے مردوں کو، اور موزے اور جوتے اتارنا پڑیں گے. اس کا طریقہ ابھی آتا. آئیے پہلے خواتین کو جلدی ہم فارغ کر دیں، تاکہ اس کے بعد وہ خواتین جن کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے یا جو مردوں کی محتاج نہیں ہے، وہ چاہیں تو اپنے گھر بھی جا سکتی. پھر خالی مسئلہ مردوں کے احرام کا چلے. خواتین کا احرام، یہ ہے نا، اس کو نہیں کہہ سکتے. خواتین کے احرام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ احرام میں عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں، صرف ایک ہی پابندی ہے کہ خالص ریشم کے کپڑے نہیں ہونا چاہیے. سفید کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، رنگین کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، سفید بہتر ہے، لیکن کوئی مخصوص لباس نہیں ہے. میں نے ابھی ایک لسٹ بتائی تھی ان کپڑوں کی جو ہماری عورتیں عام زندگی میں پہنتی ہیں. ہاں بس عورت کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ احرام کا مطلب ہے اللہ کے گھر میں حاضری. ایک دو رکعت نماز جو آپ پڑھتی ہیں نا، وہ بھی اللہ کے گھر میں آپ کی حاضری ہے. وہ نماز میں بھی آپ کو سر کے بال کھولنے کی اجازت نہیں ہے، گردن کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کلائیاں کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ حج تو نماز کے مقابلے میں بڑی حاضری. البتہ ایک جملہ جو مرد بھی سن لیتے لیکن میں ان کو بعد میں سنا دوں، حج سے زیادہ اہم واجب نماز ہے، یہ یاد رکھیے. خیر یہ تو ایک بات ضمنی آ گئی. تو حج کے دوران عورت کو ہر لباس پہننے کی اجازت ہے, صرف ریشم کا نہیں ہونا چاہیے. ریشم کا مطلب بھی خالص ریشم, پیور سلک, جو ریشم کے کیڑے کے منہ سے نکلنے والے تار سے یا دھاگے سے بنتا ہے.